الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اس لیے ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ کہلاتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ جب کوئی مستری کسی بلڈنگ کی پہلی اینٹ رکھتا ہے، اگر وہ پہلی اینٹ ٹیڑھی پڑ گئی، اب بلڈنگ کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو جائے، بادلوں تک کیوں نہ چلے جائے، وہ ویٹ پہلی ٹیڑھی اینٹ کی وجہ سے بلڈنگ کا ٹیڑھا پن ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بچے کی اگر ماں نیک نہیں تو اس کو پہلے مدرسے میں ہی نیکی کی تعلیم نہیں ملی، اس وجہ سے اس بچے کے اندر نیکی آنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم ہونا ماں کے اندر بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے مقام کو پہچانے، ماں اپنے مقام کو بھی پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانے۔ جس عورت کو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے، اللہ والوں کے واقعات، ان کی نصیحتیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، وہ پھر جب اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کرتی ہیں تو ان بچوں کی پرسنالٹی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی لیے عورت کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر انسان کے دو بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اگر اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں اور وہ صرف ایک ہی کو تعلیم دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بیٹی کو تعلیم دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی پورا خاندان پڑا، عورت نے پورے خاندان کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، اسے دین کا علم ہے، تو خاندان میں دین سرایت کر جائے گا، اور اگر عورت کو ہی دین کا علم نہیں تو پھر بچوں میں، فیملی کے اندر دین کا کوئی رجحان ہی نہیں ہوگا، تربیت والا ماحول ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مردوں میں یہ بات مشہور کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے اور ناقص فی الدین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث فرمائی اور یہ بات 100% صحیح ہے، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ ناقص العقل اس لیے کہا کہ عورت کی طبیعت میں جذبات ہیں، جذباتی ہے، تھوڑی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہے تو بھڑک جاتی ہے، اور جذبات کی وجہ سے جلدی نرم بھی پڑ جاتی ہے، جلدی گرم بھی پڑ جاتی ہے۔ تو عورت کی یہ طبیعت ہے کہ اس کے اندر جذبات ہے، اور اسی طرح عورت جو ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ اسے دین میں بھی کامل نہیں ہونے دیتے، اور دین کے اندر بھی نقص ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مگر اس کی وجہ یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ دین میں آگے بڑھ نہیں سکتی۔ عورت کے اندر جذبات ہیں زیادہ، اس جذبات کی وجہ سے اعتدال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، دین میں استقامت کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی تو نفلی عبادات بھی ہو رہی ہیں اور خوب مصلے پہ بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے، اللہ سے ایک تار جڑی ہوئی ہے، اور کبھی یہ حال کہ فرض نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، تو عورت کے اندر استقامت کی کمی، کبھی تو یہ حال کہ دین کی خدمت کا جذبہ غالب ہے، دین ہی دین غالب ہے، اور تھوڑے وقت بعد یہ حال کہ گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، گناہوں کی خواہش کا غلبہ ہے۔ تو عورت کے ساتھ یہ معاملہ، کبھی یہ حال کہ اچھے اخلاق اتنے غالب ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، ہر ایک کی بھلائی چاہ رہے ہیں، ہر برائی کا جواب اچھائی سے، اور کبھی یہ حال کہ بدگمانی میں گم ہوئے ہوئے ہیں، ہر ایک سے بدگمانی، ہر چیز میں بدگمانی۔ تو عورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات کہی کہ یہ ناقص ہیں دین اور عقل میں، یہ بات اپنی جگہ صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ایسی ناقصات ہیں، عورتیں ایسی ناقصات ہیں کہ یہ وہ کئی عقل مند مردوں کی بھی عقل کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اس لیے تجربے کی یہ بات ہے کہ جب عورت جو ہے وہ بات منوانے پر آتی ہے تو عورت اپنی بات منوا لیتی ہے، محبت سے منوائے، مجبوری سے منوائے، ہٹ دھرمی سے منوائے، اس پہ اگر کسی بات پہ ڈٹ جائے تو وہ اس بات کو کروا لیتی ہے۔ اس لیے اگر جب دنیا کی باتیں وہ منوا سکتی ہے مردوں سے، گھر میں خاوند سے، تو پھر اس کو چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والی بات بھی وہ منوائے۔ بعض گھروں میں مردوں کی غلطی ہوتی ہے، بعض گھروں میں عورتوں کی غلطی ہوتی ہے کہ عورتیں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں دین میں، بعض گھروں میں مرد رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، بعض گھروں میں مرد چاہتے ہیں کہ بس عورت جو ہے وہ گھر کے اندر چار دیواری میں بس رہ جائے، عورتیں ان کو بنا بھی کر رہی ہیں کہ آپ یہ گناہ نہ کریں وہ گناہ نہ کریں، عورتوں کے اندر دینداری غالب ہے، مگر مرد اپنی خواہش میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، ایک بات سنتا اور اسی بات کو کان سے نکال دیتا، ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا، سنی انسنی کر دیتا۔ تو کئی مرتبہ مرد گھر میں دینداری کی رکاوٹ بنی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ عورتیں گھر میں دینداری کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ شیطانیت کا غلبہ، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے کہ بس جو رسم رواج ہیں وہ پورے ہوں، سستی ہوتی ہے، اس لیے دین میں قدم بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور عورت کا جو دین میں قدم نہیں بڑھا یہ خاندان کی دین کی ہلاکت ہے۔ اس لیے عورت کی دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری، بہت ضروری۔ دیکھیے اگر مرد میں یہ شوق آ جائے تو مرد بھی اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے، عورت میں دین کا شوق آ جائے تو وہ بھی اللہ کی معرفت کو پا لیتی ہے۔ یہ سوچنا کہ جی عورت جو ہے وہ دین میں آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ عورت کے اندر اگر اللہ کی محبت آ جائے، شوق پیدا ہو جائے، تو وہ بھی رات کو تہجد میں اٹھنے والی بن سکتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلے پہ بیٹھنے والی بن سکتی ہے، وہ بھی چاہے تو نماز کو اہتمام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والی بن سکتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، امریکہ میں ایک شہر ہے سیاٹل، وہاں پہ ایک یہودی عورت مسلمان ہوتی ہے، مسلمان جیسے ہی ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ایک ایک گھنٹہ لگاتی ہے نماز پڑھنے میں، اتنے جم کے اور اتنی خشوع کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ نماز پڑھتی، اتنی محبت والے سجدے کرتی، گویا کہ اللہ تعالی کے قدموں میں اپنے سر رکھ رہی ہے، ایسی محبت سے سجدے کرتی۔ مقامی مسلمان عورتوں نے بتایا کہ یہ عورت وہ ہے جس نے نماز پڑھنے کے لیے خوبصورت خوبصورت کپڑے سلائے ہیں، اور وہ ان کپڑوں کو پہن کر خاص خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی۔ ہمارے حضرت تشریف لے گئے تو حضرت سے اس نے کچھ دین کے بارے میں پردے میں سوال کیے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اتنے آپ نے کپڑے بنائے ہیں اور اس طرح آپ نماز پڑھتی ہیں، تو ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مردوں کو حکم فرمایا ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ تم جب بھی مسجد جاؤ زینت اختیار کرو. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے آئے تو زینت اختیار کرے. میں بھی جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے حاضر ہوتی ہوں تو میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں خوب زینت اختیار کروں، اس مالک کو خوش کروں. چنانچہ جب نماز پڑھتی ہوں تو میرے سامنے بیت اللہ ہوتا ہے، میرے دائیں جانب جنت ہوتی ہے، میری بائیں جانب جہنم ہوتی ہے. اور جب تکبیر کہتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے. اس لیے ہر نماز کو اس طرح پڑھتی ہوں کہ جیسے یہ میری آخری نماز ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر نماز میں اس طرح پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہر نماز کا یہ اہتمام ہوتا ہے. تو دیکھیے عورت کے اندر دینداری ایسی آ جاتی ہے کہ کئی سارے مرد بھی اتنے دیندار نہیں بن سکتے. تو پتہ چلا کہ جب عورت کے اندر نیکی آ جاتی ہے تو وہ بھی بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر لیتی ہے. عورت کے اندر بھی اللہ نے بہت زیادہ صلاحیت دین میں آگے بڑھنے کی رکھ دی ہے. دیکھیے عورت بڑے بڑے مقامات حاصل کر لیتی ہے، اگر وہ کچھ نہیں بن سکتی تو وہ نبی نہیں بن سکتی. عورت کو اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، اور اس میں حکمت تھی کہ جو نبی ہوگا اس میں انسانوں کی تربیت کا اس کا ذمہ داری ہوگی، اور جس نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے اس نے مردوں کی بھی کرنی ہے، عورتوں کو بھی کرنی ہے. اور عورتوں کو اللہ نے پردے کا حکم دیا، اگر وہ مردوں اور عورتوں دونوں کی تربیت کرنے والی بنے گی تو اس پردے میں خلل ہوگا، فساد ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ بوجھ ہی نہیں ڈالا. ہاں عورت چاہے تو بڑی مفسرہ بن سکتی ہے، بڑی محدثہ بن سکتی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں بڑے مقامات حاصل کر سکتی ہے، اور ہماری تاریخ ایسی عورتوں سے بھری ہوئی ہے. چنانچہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. جس بھی شخص نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، عالم بننا ہے، اس کے لیے امام طحاوی کی کتاب کتاب الآثار، امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الآثار پڑھنی اس کے لیے ضروری. جو یہ کتاب نہیں پڑھے گا عالم بن ہی نہیں سکتا. مزے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ کتاب تو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، مگر یہ انہوں نے خود نہیں لکھی، انہوں نے ڈکٹیٹ کروائی تھی، املا کروائی تھی اپنی بیٹی کو. پوری کتاب جو ہے ان کی بیٹی نے لکھی ہے، وہ زبان سے کہتے گئے اور اس کو پورا ڈکٹیشن لیتی گئی بیٹی، اور وہ پوری کتاب جو ہے اس کا پہلا مسودہ ان کی بیٹی نے تیار کیا. اب دیکھیے کروڑوں لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور دین کے علم کو حاصل کیا اور آگے پہنچایا، اس سب کے سب کا اجر جو ہے وہ اس عورت کو بھی جا رہا ہے، ان کی بیٹی کو بھی جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا. گویا کہ کروڑوں انسانوں کی وہ روحانی استاد بن گئی. تو دیکھیے عورت اگر دین کا کام کرنا چاہے تو دین کا کتنا سارا کام کر سکتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ عورت کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے. نہیں، عورت بھی بڑے بڑے مقامات حاصل کر سکتی ہے. بلکہ ہمارے حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے خواتین اسلام کے کارنامے، حیران ہو جاتے ہیں اس کتاب کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں عورت کو دی ہیں، عورت کو تربیت کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، اور پوری اس امت کی تاریخ میں عورتوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، وہ عجیب و غریب سارے کارنامے اس کتاب کے اندر ہیں. ہر عورت کو چاہیے کہ وہ کتاب پڑھے، اس کو پتہ چلے گا کہ عورت کی زندگی جو ہے وہ فقط کچن اور کلودنگ تک محدود نہیں ہے. بس اس کی زندگی کا کام جو ہے وہ کھانا پکانا اور کپڑے کا انتظام کرنا یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے بڑے دین کے کام لیے. ایسے ایسے کام عورتوں سے اللہ نے لیے ہیں جو اس امت کے اوپر احسان بنے ہیں. اس لیے عورت جو ہے اس میں بھی اللہ نے استعداد رکھ دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر استعداد رکھ دی. مشہور واقعہ ہے، اس امت کی ایک ولیہ گزری ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ولیہ تھی، بہت نیک عورت تھی، بہت نیک بزرگ تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو نفل پڑھتی اور اس کے بعد دعا کرتی، نفل اتنی لمبی پڑتی کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی عشاء کے بعد سے نفل پڑھنا شروع کرتی اور جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی فجر کی اذانیں ہو گئی ہوتی. تو اس وقت یہ دعا کرتی کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ میں دعا بھی پوری مکمل نہیں کر سکی. تو ایسی اللہ کی نیک بندی, ان کا ایک مشہور قول ہے, وہ دعا میں یہ فرمایا کرتی تھی کہ اے اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے, میرے مالک شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. تو ایسی نیک اللہ کی بندی تھی. ان کے زمانے میں ایک نیک بزرگ تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. یہ بوڑھی عورت تھی, کبھی کبھی ان کے پاس جاتی مسئلہ پوچھنے کے لیے کیونکہ یہ بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ کوئی بہت ضروری مسئلہ پوچھنے گئی تو پتہ چلا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ چلے گئے ہیں, گرمی کا موسم ہے, وہ نہر کے قریب ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. تو یہ نہر کے پاس گئیں کہ میں وہاں جا کے ان سے یہ مسئلہ پوچھوں. یہ جب گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے مسلح بچھایا ہے, نہر کے کونے پہ نہیں بلکہ نہر کے اوپر مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت دی کہ نہر کے اوپر ان کا مسلح بچھا ہوا ہے اور یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے نماز مکمل کی تو انہوں نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بڑی عجیب بات کی, فرمایا کہ اگر تو پانی پہ چلتا ہے تو تو تنکے کی مانند ہے, اور اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو تو مکھی کی مانند ہے. اگر تو نے اپنے دل پہ قابو کر لیا تو تو نے کچھ حاصل کر لیا. انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا واقعی آپ نے میری ذہن کو ہے کھول دیا کہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی کو دکھانے والی نہیں. اس سب سے بڑھ کر بہتر یہ ہے کہ انسان دل پر محنت کرے, اس کی خواہشات کو قابو میں رکھے تاکہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو سکے. تو دیکھیے اتنے بڑے ولی کو بھی ایک عورت نے جا کے ایسی نصیحت کی کہ اس کی بھی تربیت ہو گئی. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عورت کو بھی وہ مقام عطا کرتے ہیں اور عورت کو بھی اندر عورت کے اندر بھی وہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر سکتی ہے, دین کے بڑے کام کر سکتی ہے, امت پر احسان کر سکتی ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے تفسیر کا بے حد علم عطا کیا تھا. چنانچہ صحابہ کرام میں 124,000 صحابہ کرام تھے, ان میں سے 150 کے قریب ایسے تھے کہ جن کا فتویٰ مانا جاتا تھا, یعنی باقی تمام صحابہ کرام ان 150 صحابہ کرام کی پیروی کرتے, اور ان 150 صحابہ میں سے 14 ایسے تھے کہ جن کی بات اگر آ جاتی تو باقی بھی ان سے رجوع کر لیتے. یعنی کہ 14 صحابہ ایسے تھے کہ جن کی بات کو ہر بندہ مان لیتا تھا, جن کا فتویٰ چلتا تھا. ان 14 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ امام المفسرین کہلاتے ہیں, وہ بھی کئی مرتبہ تفسیر کے کوئی مشکل نکات آتے تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے ان نکات کو حل کروانے کے لیے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی ایسی صلاحیت دی ہے کہ امام المفسرین کو بھی ضرورت پڑتی تھی کہ تفسیر کے اہم نکات کوئی آتے تو ان سے مشورہ کرتے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے ہوں گے اور وہ تینوں بچے فوت ہو گئے, جب والدین فوت ہوں گے تو وہ تینوں بچے جو ہیں ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے. حضرت عائشہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر کسی کے 2 بچے ہوں اور 2 بچے فوت ہو جائیں تو کیا وہ 2 بچے بھی والدین کو جنت میں لے جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ 2 بچے بھی جنت میں لے جائیں گے. اب دیکھیے 3 بچوں کا مسئلہ تو امت پہ کھل گیا تھا, مگر 2 بچوں کا مسئلہ تو اس وقت تک نہ کھلتا جب تک کہ حضرت عائشہ یہ سوال نہ کرتی. پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کا 1 بچہ ہو اور وہ بچہ بھی فوت ہو جائے تو کیا وہ بچہ بھی شفاعت کر کے والدین کو جنت میں لے جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی لے جائے گا. اب یہ بھی امت پہ احسان ہے کہ یہ بات امت کو نہ پتا چلتی اگر حضرت عائشہ سوال نہ کرتی. حتیٰ کہ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کا بچہ پیدا نہیں ہوتا, مگر بچے کے اندر زندگی آ جاتی ہے, وہ پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے, عورت کو مس کیریج ہو جاتا ہے, تو کیا وہ بچہ بھی جنت میں لے جانے والا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بچہ بھی اگر فوت ہوا ہے تو وہ بھی جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس امت پر احسان ہوا کہ انہوں نے اپنی علمی استعداد کو استعمال کر کے یہ باتیں اس امت تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت زیادہ استعداد دی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا عورتوں کے ذہن کے رخ کو صحیح طرف کر دیا تو یہ ایسی ایسی کام کر جاتی ہیں کہ اولیاء کی مربی بن جاتی ہے، بڑے بڑے اولیاء کی تربیت کرنے والی بن جاتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی کی والدہ صاحبہ، ان کا یہ واقعہ ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے خطیب تھے، مسجد میں زبردست خطبہ ان کا ہوتا تھا، بڑے استاد تھے، علمی مشاغل بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ چنانچہ آج بھی ان کی کتب جو ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام احمد تھا، وہ اتنے زیادہ واعظ و نصیحت نہیں کرتے، بس اپنی زندگی ذکر اذکار میں گزاری ہوئی تھی، مسجد میں رہنا، ایک کمرے میں رہنا، خوب مصلے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، یہ ان کی زندگی تھی۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، تربیت کا کام کرتے تھے۔ امام غزالی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کے جو ذکر اذکار کرنے والے چھوٹے بھائی جو تھے احمد، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کا بھائی ہے اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ سے کہنے لگے کہ میرا بھائی ہے اور پورا شہر میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اس سے کہیں کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ تو والدہ نے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بھائی اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو مسجد میں جا کے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اگلی نماز جو ہے مسجد میں جا کے پڑھنے لگے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پہلی رکعت پڑھائی تو وہ پیچھے پڑھتے رہے، جب دوسری رکعت شروع کی تو دوسری رکعت کے شروع کرنے کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی نیت توڑ دی اور وہ واپس نکل آئے مسجد سے باہر اور آ کر اپنی نماز الگ سے پڑھ لی۔ اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو آپ کے پیچھے صرف ایک رکعت پڑھی، اس کے بعد نماز توڑ کے اور اپنی الگ پڑھ لی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بڑا محسوس ہوا کہ یار یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آج آیا ہے تو ایک رکعت پڑھی اور اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نماز چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ تو پھر آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ جی اتنے ذکر اذکار کرنے والے اتنے بزرگ سمجھے جاتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں نماز نہیں پڑھی آپ نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ جب تک ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی اس وقت تک تو میں ان کے پیچھے تھا، جب ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں رہی تو اس وقت میں نے اپنی نیت بھی ختم کر لی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ کی طرف تھی، دوسری رکعت میں میں ابھی حیض و نفاس کے مسائل پڑھا کے آ رہا تھا تو وہ مسائل میرے ذہن میں گھومنے لگے جس کی وجہ سے میں پوری توجہ نماز کی طرف نہیں کر سکا۔ تو ماں نے یہ بات سنی تو ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیوں اتنی مغموم ہیں؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں تو بالکل ہی ہلاک ہو گئی، میرا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ بیٹوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک بیٹا ہے جو نماز میں جس کو حیض و نفاس کے مسائل کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ بیٹا ہے جو نماز میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے آگے امام کے دل کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، تو میرے تو یہ دونوں بیٹے ہی کسی کام کے نہیں ہے۔ تو دیکھیے عورت تھی مگر وقت کے اتنے بڑے بڑے دو علماء، دو بزرگ وقت کے اتنے بڑے بڑے، ان دونوں کی تربیت کی کیسی زبردست انہوں نے بات کر دی۔ تو پتہ چلا کہ عورت کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی عطا کر دیتے ہیں، اخلاق بھی عطا کر دیتے ہیں، اس کے اندر تربیت کا ملکہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ واقعی ایک یوزفل عورت بن جاتی ہے۔ اور جو عورت بس اسی کام میں رہے کہ جی فیشن کیسے کرنا ہے اور کھانا کیسے بنانا ہے اور آج گھر میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور ادھر باتیں کرنا اور ادھر باتیں کرنا، اس کی زندگی یوز لیس قسم کی ہے۔ تو عورت کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ یوز لیس زندگی گزارے، بلکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری استعداد رکھ دی ہے، عورت کے اندر اللہ نے غیر معمولی صلاحیت رکھ دی ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بہت ہی جلد باز ہوتی ہے، مگر اگر عورت کے اندر دین کا علم آ جائے تو عورت بہت زیادہ تحمل مزاج بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عورت شاید مردوں سے زیادہ تحمل مزاج بن جاتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے, سفر پہ چلے گئے, بیٹا چھوٹا بیمار تھا, 5-6 سال کا بیٹا تھا, اس کو بیماری ہمیں حالت میں چھوڑ کے اور سفر پہ چلے گئے, ضروری سفر پیش آ گیا. کچھ دنوں بعد سفر سے واپس آئے, جس دن واپس آئے والدہ جو بچے کی تھی یعنی ان کی اہلیہ پورے یہ سفر کے دوران بچے کی خوب خدمت کرتی رہی, خوب ان کی کوشش کرتی رہی کہ اس کی طبیعت صحیح رہے, ایسا رہے ویسا رہے, مگر اللہ کی شان کہ جس دن سفر سے واپس آئے اس دن شام کو ان کے آنے سے پہلے بچہ فوت ہو گیا. اس ماں کی کیا حالت ہوگی کہ جس کا خاوند بھی گھر پہ نہیں اور 5-6 سال کا بچہ جو ہے اس کے سامنے فوت ہو جائے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو واویلا مچا دینا تھا کہ آنے سے پہلے ہی خبر وہاں پہنچ جائے خاوند کو کہ بچہ فوت ہو گیا ہے, بیوی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا ہے, مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ماں کا صبر دیکھیں کہ فوت شدہ 5 سالے بیٹے کو انہوں نے خود غسل دیا, اس کو کفن پہنایا, کفن پہنا کر اس طرح بستر پہ رکھ دیا کہ جیسے سویا ہوا ہے. اس کو پتا تھا کہ خاوند آئے گا, بہت ہی مشکل اور کٹھن سفر کو طے کر کے آ رہا ہے, آتے ہی اگر اس کو یہ خبر سناؤں گی تو اس کے اوپر بہت زیادہ صدمہ ہوگا. چنانچہ جب خاوند آیا تو اس کو آ کے خاوند نے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, تو آگے سے صرف یہ کہا الحمدللہ. دیکھیں کتنا جگرا اس ماں میں ہے, کتنا صبر اس کے اندر ہے کہ اس نے کہا الحمدللہ, آرام سے پڑا ہوا ہے بستر پہ. تو باپ سمجھا کہ بیٹے کی طبیعت صحیح ہے, سو رہا ہے, تو اس کے بعد اس نے باپ کے لیے کھانا لگایا اور پیار محبت کی باتیں کرنے کی طبیعت بن رہی تھی حضرت جابر کی, تو اس کے ساتھ یہ باتیں بھی کی. اب سوچئے اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کے بیٹے کی لاش پڑی ہے, مگر خاوند کو زیادہ صدمہ نہ پہنچے, وہ پہلے سیٹل ہو جائے, اس کے لیے اتنا صبر کر رہی ہے کہ اس سے گفتگو بھی کر رہی ہے. اور جب گفتگو ہو گئی, کھانا کھا لیا, تو دیکھیں بیوی نے کتنی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو اگر کوئی امانت دی جائے اور امانت دینے والا اپنی امانت واپس مانگے تو کیا اس کو خوشی خوشی دینی چاہیے یا اس امانت کو جو ہے وہ ناراض ہو کر اور کھینچ کے دینی چاہیے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ بھائی خوشی خوشی دینی چاہیے, آخر کو امانت ہے, واپس ہی کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی تھی, وہ ہمارا بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لی ہے, میں نے اس کو غسل دے دیا ہے, اس کو کفن پہنا دیا ہے, بس اب آپ اس کو دفنا کے آ جائیں. تو کیسی صبر والی یہ عورتیں ہوتی تھی. تو پتہ چلا کہ جب عورت کے اندر دین کی سمجھ آ جاتی ہے, وہ دین پر آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بھی دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اخلاق سے آراستہ کر دیتے ہیں. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی تھے, اور جب ان پر پہلی مرتبہ وحی آئی تو ان کے حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی فارم میں دیکھا تھا, اصلی شکل میں دیکھا تھا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا ایک پر جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ پوری دنیا کو کور کر لیتا اور دوسرا پر پوری دنیا کے مغرب کو کور کر لیتا. تو اتنے بڑے بڑے پر اور ایسے 60 پروں کے ساتھ آئے, پھر اتنی سپیڈ تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نیچے آتے ہیں, اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ اگر ایک بالش اوپر زمین کے اوپر سے اگر پانی ٹپکایا جائے وہ پانی زمین پہ پہلے نہیں پڑے گا, حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے نیچے اتنی تیزی سے آئیں گے. تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک خوف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا. چنانچہ جب آپ یہ پہلی وحی کے بعد, جب پہلی وحی ہوئی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا پڑھو, آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارن, آپ نے فرمایا کہ میں جو ہوں میں نہیں پڑھا ہوا, ایئر کنڈیشن بند کر دیں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھا ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے مجھے دبوچا اور دبوچ کے کہا اقرا، یہ پہلی وحی تھی، اور اس وحی کے آگے آپ نے جواب دیا ما انا بقارن، میں نہیں پڑھا ہوا. آپ نے پھر کہا اقرا اور پھر دبوچا اور دو تین مرتبہ اس طرح کیا، اور پھر قرآن پاک کی پہلی آیتیں نازل ہوئی. اب جب یہ سارا منظر دیکھا اور گھر پہ آئے تو آتے ہی کہنے لگے زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈالو مجھ پر چادر ڈالو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب مجھے موت آنے والی ہے. تو وقت کے نبی ہیں، اور وقت کے نبی کی اہلیہ کو یہ بات کی. اب عام سی کوئی عورت ہوتی تو وہ بھی چیخو پکار شروع کر دیتی، نہ صبر ہوتا نہ کچھ سمجھ ہوتی، مگر نہیں، وقت عورت تھی، دین کی سمجھ رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پازیٹو تھنکر بنایا تھا. چنانچہ انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. انکا تصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو کلوز ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. آگے پھر فرمایا کہ آپ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ تقسیب المعدوم ہیں، کہ آپ جو ہیں وہ کما کر کسی کے پاس، جس کے پاس نہیں ہے اس کو کما کر دینے والے ہیں. وتکرم الضعیف، اور آپ جو ہیں وہ مہمانوں کا اکرام کرنے والے، مہمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کو نیک باتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب اتنی اچھی باتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کو کیوں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے. تو دیکھیے، وقت کے نبی کو بھی جب ضرورت پڑی تو ایک عورت ہے جس نے اپنی تحمل مزاجی کی وجہ سے وقت کے نبی کی طبیعت میں کے اندر بھی تسلی لے آئی، ان کو بھی سکون پہنچا دیا. تو پتہ چلا کہ عورت کے اندر اللہ نے استعداد رکھ دی ہے کہ جب وہ اپنی استعداد کو استعمال کرتی ہے، اس کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے، دین کا علم آتا ہے، تو پھر اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، صبر کا پہاڑ بن جاتی ہے. اور واقعی کچھ واقعات اس تاریخ میں ایسے ہیں کہ جن کو سن کر یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید عورت کے اندر مرد سے بھی زیادہ صبر ہوگا. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو احد کی جنگ کے اندر شہید کیا گیا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اس طرح سے شہید کیا گیا کہ ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے دل کو نکالا گیا، اور اس ہندہ نے، اللہ کی بندی نے، ان کا دل کو چبایا، اور آنکھوں کو نکال دیا گیا، کان کو کاٹ دیا گیا، اور یہ جو اعضاء سارے جو نکالے جسم سے، ان اعضاء کا ایک ہار بنا کر اس نے اس ہار کو پہن لیا. ایسی ان کے اوپر جاہلیت کی غلبہ تھا کہ انہوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ، جنگ کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. باقی بھی شہید تھے، ان کے گھر والے آ کے ان کو لے گئے. حضرت حمزہ کو لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے جب اس حال میں ان کی لاش کو دیکھا کہ آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہیں، دل بھی نکلا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، باقی اعضاء بھی کٹے ہوئے ہیں، تو اپنے چچا کو اس حال میں دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایسے آپ کو پریشانی ہوئی، اور ایسی آپ کی طبیعت کے اندر آسردگی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ ان کو میں بھی نہیں دیکھ سکتا، میری جو پھپھی ہیں، جو ان کی بہن ہے، ان کو تو بالکل اجازت نہیں دینی کہ وہ آ کے اس حال میں ان کو دیکھ لیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ ان کی بہن یعنی میری پھپھی جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے نہ آئے. چنانچہ تھوڑی دیر گزری تو پھپھی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئی، تو صحابہ کرام نے ان کو روک دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منع فرمایا ہے کہ آپ ان کی لاش کو دیکھیں. انہوں نے کہا کیوں منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ خود ہی پوچھ لیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے روکا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں. تو انہوں نے کہا ہاں، اس حال میں ہے کہ آپ دیکھ نہیں پائیں گی، میں دیکھ نہیں پایا تو آپ کیسے دیکھ پائیں گی. انہوں نے کہا کہ میں اس کی لاش پہ رونے کے لیے نہیں جا رہی، میں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے کیسا عجیب و غریب کارنامہ کیا ہے. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دلوں میں کیسا صبر ڈال دیا. پتہ چلا کہ جب دین کی سمجھ ہوتی ہے، علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، ان کے اندر وہ استعداد ڈال دیتے ہیں جو کئی مرتبہ مردوں کے اندر بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ کئی مرتبہ عورت صبر کے اندر، اخلاق کے اندر، علم کے اندر مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے. مشرقی پاکستان سے آنے والی ایک فیملی تھی، وہاں مشرقی پاکستان یعنی جو آج بنگلہ دیش ہے، پارٹیشن سے پہلے بہت بڑا کاروبار تھا، اربوں پتی لوگ تھے، پورے ملک میں بنگلہ دیش میں پیٹرول پمپ تھے. 1971 میں جنگ ہوئی، ملک الگ الگ ہو گیا، ان کو وہاں سے لوگوں نے نکال دیا کہ آپ جائیں پاکستان. یہ پاکستان آئے اور بالکل خالی جیب آئے، اربوں پتی شخص، اس کی کوئی چیز اس کو نہیں ملنی، سارا کا سارا پیسہ چھوڑ کے آ گئے. یہاں اس حال میں آئے کہ بالکل مسکین، ایک چیز نہیں، بس جو کپڑے پہنے وہ کپڑے ہیں اور دونوں جیبیں خالی ہیں. اس حال میں میاں اور بیوی یہاں پہ آئے. اب میاں یہ سوچتا تھا کہ اس حال میں بیوی جو ہے وہ تو پریشان ہو جائے گی اور اس کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، ڈپریشن میں چلے جائے گی کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر فرماتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے اللہ نے اس کو عجیب و غریب دین کی سمجھ دی تھی. وہ لوگوں میں بیٹھتی تو یوں بات کرتی کہ بھائی مجھ سے تو صبر نہیں ہوا، مگر میرے خاوند نے بڑا صبر کیا ہے، اس نے تو اس پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھا، آنی جانی چیز سمجھا. ایسی باتیں کرتی تو خاوند جو تھا اس کی ہمت بھی بڑھ گئی. وہ کہتا تھا کہ جب وہ ایسی باتیں کرتی تو میں یہ سوچتا کہ جب اس کو اتنا صبر ہے تو میں کیوں نہیں صبر کر رہا. کہنے لگا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، میں نے ایک ٹرک خریدی اور ایک ٹرک سے کرائے پہ لی اور اس سے کام کرنا شروع کیا. آج سینکڑوں ٹرکوں کا مالک ہوں اور پھر الحمدللہ کروڑوں میں زندگی گزار رہا ہوں. مگر کہتا تھا کہ میری بیوی کا مجھ پہ احسان ہے کہ اس وقت جب ہم آئے تھے بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس سے زیادہ پریشانی کا وقت کیا ہو سکتا ہے، مگر اس حال میں بیوی نے جو ہے وہ میری مدد کی، اس نے مجھے صبر دیا. تو دیکھیے جب عورت میں دین آ جاتا ہے تو عورت کیسی زیادہ استعداد کی مالک ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ عورت کو دین سکھانا یہ بے حد ضروری ہے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ضروری کہ عورت جو ہے وہ دین سیکھ لے. اب عورت کی دین سیکھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک رکاوٹ تو مرد ہیں. بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بس عورتوں کا کام یہ ہے کہ بچے پالے، کھانا بنائے، خاوند کی اطاعت کرے، بس یہ کر لیا تو اس کی ذمہ داری پوری. وہ نہیں سمجھتے کہ بھئی اس عورت نے بھی اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اس نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس نے بھی عبادت والی طبیعت بنانی ہے، اس نے بھی گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس کے بغیر اس کا بھی گزارا نہیں ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. اس کی ذمہ داری ہے اس عورت کی کہ وہ گھر میں تربیت والا ماحول بنائے. کئی مرد ہوتے ہیں عورتوں کو دین پڑھنے نہیں دیتے، عورتیں ترس رہی ہوتی ہیں اور مرد نہیں پڑھنے دیتے اور اپنے خاندان کو محروم کر رہے ہوتے. کئی تو ایسے ہیں جو دینی مجالس میں جانے سے بھی روک دیتے ہیں. تو ایک رکاوٹ تو عورتوں کی دین کے اندر آنے میں جو ہے وہ مرد ہیں. اور ایسے مردوں سے پوچھا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعیون، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک جو ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن. تو ہر مرد نے جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی عورت کو دین کے اوپر لگایا، اس کی دین کی فکر کی یا نہیں کی. اور ہر عورت نے پھر آگے جواب دینا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی. تو ہر ایک نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اب اگر مرد عورت کو دین نہیں سیکھنے دے گا، اس کو پاکی ناپاکی کا ہی نہیں پتا ہوگا، اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، تو اس سب کا جو سہرا ہے، اس سب کا جو گناہ ہے اس مرد کے سر پہ جائے گا. تو کئی مرتبہ عورت کے لیے جو رکاوٹ دین میں بنتا ہے وہ گھر کا مرد بنتا ہے. بچوں کی تربیت میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو عورت کو پتا ہونے ضروری ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے معزز ایمان والا وہ ہے جو تم میں اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتا ہے، ان کے دین کی فکر کرتا ہے، اس مرد نے بھی اپنی ذمہ داری صحیح نبھا لی. اگر ایسا نہیں کرتا تو اس نے بھی اپنی صحیح ذمہ داری نہیں نبھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ تم ڈرو عورتوں کے بارے میں، اللہ تعالی سے ڈرو۔ تو دیکھیے عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں مردوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری وصیت تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ کئی ایسے مرد ہیں وہ عورتوں کو بس گھر میں جیسے قیدی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں اپنے والدین سے ملنے نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں جاہلیت ہے۔ اور پوچھیں کہ بھئی کیا وجہ ہے تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ایسا مرد نے کرنا ہے تو پھر ایسے مرد کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور بہت ہی سختی والے جواب دینے پڑیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ نرمی کا بھی معاملہ کرے، ساتھ ساتھ اس کے دین کی فکر بھی کرے۔ اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پورے خاندان کے دین کی فکر کرے، اس کے اوپر زیادہ بوجھ ہے۔ عورت میں بے دینی کے چند اسباب ہیں، کچھ وجہ ہیں جس کی وجہ سے عورت کے اندر بے دینی آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ توجہ نہیں دیتا، کئی مرتبہ گھر میں دین کا ماحول ہی نہیں ہوتا، گھر کے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو ساتھ بٹھا کے ٹی وی پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب جب جن بچوں نے والدین کے ساتھ اتنی کھلم کھلی فحاشی کر دیکھنی ہے تو ان کے دل میں دین کا کوئی درد ہی نہیں ہوگا، دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی۔ ایسے مردوں سے پوچھا جائے گا اور ایسی عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بچوں کے ساتھ یہ کیا کیا۔ کئی مرتبہ فحش قسم کی چیزیں گھر کے اندر فیملی پوری مل کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جب توجہ دین کی طرف نہیں ہوتی تو یہ معاملات ہوتے ہیں اور دین میں کمی آتی جاتی ہے۔ ایک اور غلطی جو نظر آتی ہے کہ جو بے دینی کے اسباب میں سے ہے وہ یہ ہے کہ سنت سے ہٹ کر جب رشتہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بس رشتہ کرتے وقت مرد اور عورت یہی دیکھے کہ جی خوبصورتی ہے یا نہیں ہے۔ جس کا بھی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، بچے کا رشتہ ہے، بس خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ کئی مرتبہ پھنس جاتا ہے۔ اگر بہت ہی خوبصورت اگر مل بھی گئی اور ساتھ میں وہ کوآپریٹ کرنے والی نہیں ہے، اچھے اخلاق والی نہیں ہے، تو اس خوبصورتی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا اور زندگی جو ہے وہ دین سے دور ہوتی جاتی ہے۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چار وجوہات کے بنا پر انسان اپنا نکاح کرتا ہے۔ ایک تو حسب اور نسب کی وجہ سے کرتا ہے، ایک مال کی وجہ سے کرتا ہے، ایک خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، اور ایک جو ہے دین کی وجہ سے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ تم دین کی وجہ سے کرو۔ تو اب یہ ترتیب اگر سنت والی ہو کہ جب شادی کرنی ہے تو اس وقت دین کو دیکھا جائے، کہ دین کو ٹاپ آف دا پرائیورٹی لسٹ رکھا جائے، پھر اگر خوبصورتی بھی ساتھ ہو تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہ کوئی روکتا نہیں ہے دین ہمیں، مگر یہ ہے کہ دینداری اگر ہوگی تو سمجھ لیں کہ پہلی اینٹ ہی اچھی پڑی ہے، تو آگے پھر دین والا ماحول گھر میں ہونا آسان ہے۔ یہ ظاہری حسن جو ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ جو حسن ہم دیکھتے ہیں اس حسن سے بہت زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا کہ پوری دنیا جو ہے اس کا جو آدھا حسن ہے، یعنی آدھی دنیا کے لوگوں کا حسن جو ہے اس سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور اگر ایک بندے میں ڈال دیا جائے تو وہ یوسف علیہ السلام ہے، کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اتنے حسن والا بندہ تھا، ان کو کنویں سے نکال کر جب بیچا گیا تو فرمایا وَشَرَوْهُمْ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ، کہ ان کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا، یعنی چند سکوں کے بدلے میں بھی نہیں، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو پتا چلا ظاہری حسن کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چند کھوٹے سکوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک رکاوٹ جو بن جاتی ہے کہ یہ ہے کہ انسان رشتے میں بھی وہی دیکھتا ہے، حسن کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے ظاہری حسن جو ہے وہ وقت کے ساتھ گھٹتا رہتا ہے، اور یہ جو اخلاق کا حسن ہے، علم جو ہے، یہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز لینی ہے تو پھر انسان پائیدار چیز کو دیکھے۔ بے پردگی عورت میں جو ہے، چونکہ عورت کو ظاہری حسن کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، وہ بچپن سے ہی اسی چکر میں ہوتی ہے کہ جی میرے ظاہری حسن کو دیکھا جائے گا، تو اب میں اپنے آپ کو ظاہری طور پہ خوبصورت بناؤں، میں ایسے کپڑے پہنوں، ایسا فیشن کروں، ایسی چیز کروں، میری سکن ایسی لگے، میرے بال ایسے لگیں، بس وہ ہر وقت اسی کے اندر رہتی ہے، کیونکہ مردوں نے پسند جو ظاہری حسن کے بیس پہ کرنا ہے، تو پہلے سے ہی اس کی ذہن سازی ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو ظاہری طور پہ ایسے بننا ہے، وہ بچپن سے اس کا جب ذہن یہ بنا ہوا ہے تو اس چیز کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوتی ہے کہ عورت کے اندر جب دینداری آ جاتی ہے، اگر عورت کو پتا چلے کہ جی مجھے جو ہے وہ ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں پسند کیا جائے گا، مجھے اپنے دین کی وجہ سے پسند کیا جائے گا، تو یہی عورت ہوگی جو تہجد بھی پڑھ رہی ہوگی، قرآن کا علم حاصل کر رہی ہوگی، حدیث کا علم حاصل کر رہی ہوگی، لوگوں کو تربیت کی باتیں کر رہی ہوگی، یہ وہ عورت ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کے اوپر لے آئیں گے۔ تو پتہ چلا کہ کئی مرتبہ عورت کی بے پردگی کا جو قصور ہے وہ بھی مردوں کے اوپر جاتا ہے، کہ انہوں نے جو معیار بنایا ہوا ہے وہ ظاہری خوبصورتی کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے عورت کے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی جب ظاہری خوبصورتی پسند ہے تو میں پھر ظاہری خوبصورت ہو کے دکھاؤں، اور پھر اسی کے سلسلے میں وہ اس بات پہ بھی آمادہ ہو جاتی ہے کہ میں بے پردگی بھی کروں۔ تو یہ بے پردگی، فیشن پرستی، یہ دین سے دوری، یہ اس وجہ سے ہے کہ مردوں نے ظاہری حسن کو معیار بنا لیا۔ سیرت کو دیکھنا ضروری ہے، صورت اگر اچھی ہو تو وہ بھی اچھا ہے، مگر اصل چیز جو ہے وہ سیرت ہوتی ہے۔ دیکھیے کچھ عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ صرف غریب لوگوں کا کام ہے، جو کچھ اور دنیا میں جن کی سٹینڈنگ نہیں ہے وہ جو ہیں وہ تو دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم اگر امیر طبقے میں سے سمجھے جاتے ہیں تو یہ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں، دین کا علم ہر ایک کے لیے ہے۔ اس امت میں بڑی بڑی شہزادیاں اور بڑی بڑی ملکائیں ہیں جنہوں نے اس دین والی زندگی گزاری، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاری، انسان حیران ہو جاتا ہے ان کے واقعات سن کے۔ ملکہ زبیدہ تھی، زبیدہ خاتون جن کو کہا جاتا ہے، ہارون رشید جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی اہلیہ تھی، اتنا دین کا اس کو شوق تھا کہ اس نے اپنے محل کے اندر 300 حافظ قرآن کو نوکری دی ہوئی تھی، اور 300 حافظ قرآن کی اس نے شفٹیں بنائی ہوئی تھی کہ 6-7 گھن�ے یہ قرآن پاک پڑھیں گے 100 بچیاں، پھر 100 بچیاں 6-7 گھنٹے پڑھیں گی، پھر 100 بچیاں 6-7 گھنٹے قرآن پاک پڑھیں گی، اس طرح 24 گھنٹے میں پورے محل کی ہر جگہ سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جہاں جاؤں وہاں اللہ کے اس کلام کو میں سنتی رہوں، اور اس وجہ سے اس نے یہ محل کے اندر یہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو امیر ہیں اس وہ بھی چاہیں تو پرہیزگاری والی زندگی، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور ملکاؤں نے تاج محل بنوایا، کسی نے شالیمار باغ بنوایا، کسی نے اپنے بادشاہوں سے اور بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی ہیرے اور اس طرح کی چیزیں مانگی۔ یہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے اپنے وقت میں جو بادشاہ تھے اپنے خاوند سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو عراق کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے حاجی جاتے ہیں یہ فوت ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، پانی کا انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے، تو اس نے اپنے خاوند سے کہہ کر دریائے فرات سے ایک نہر نکالی جو کہ عرفات تک پہنچتی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں سال تک کروڑوں لوگوں نے اس نہر سے فائدہ اٹھایا اور اس نہر کا پانی پی کر اس قابل بنے کہ حج کر لیں، اتنے سارے لوگوں کا ثواب جو ہے وہ اس ایک عورت کی نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اللہ کی نعمتوں میں پلنے کے باوجود بھی نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی گزار سکتا ہے۔ امیر دوست محمد والی کابل تھے، کابل کے بادشاہ تھے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ جی کچھ فورسز ہیں جو ہم پر اٹیک کرنے والی ہیں، اب تم جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ لڑو، تم نوجوان ہو، میں عمر میں اب بڑا ہو گیا ہوں، تو یہ جنگی دستہ لے کے جاؤ اور ان کے ساتھ جا کے جنگ کرو، ان کو روک کے آؤ۔ پتہ چلا چند دن گزرے تو جو بادشاہ کے جاسوس تھے انہوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو شکست ہوئی، وہ تو جنگی میدان سے ہی بھاگ گیا اور وہ پیچھے مڑا تو اس کو پیچھے چوٹ بھی آئی ہے اور اب وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج تو میں بڑا مغموم ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ جنگ ہار بھی گیا اور اس نے شکست کیسی کھائی کہ وہ جنگ کے میدان سے ہی پھر گیا اور اس کو پیچھے چوٹ بھی آئی ہے اور وہ کہیں چھپا ہوا ہے. تو والدہ نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے, اتنے سارے جو میرے جاسوس ہیں وہ مجھے یہی بتاتے ہیں, میری ایجنسیز مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حال ہے وہاں پہ اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو بیوی نے کہا ہاں یہ بات غلط ہے, یہ بات 100% غلط ہے. بادشاہ نے کہا کہ بس عورتوں والا معاملہ ہے, کسی بات کو ماننا نہیں ہوتا ہے, اپنی بات ہانکی جانی ہوتی ہے, کوئی پروف بھی نہیں ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اور کہی جا رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے. اللہ کی شان دو تین دن گزرے تو پتہ چلا کہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ جنگ کے میدان میں ہی تھا اور اس نے زبردست جنگ لڑی اور اس زبردست جنگ کے بعد اس کو فتح نصیب ہو گئی. یہ خبریں آئیں تو بادشاہ نے جا کے بیوی کو بتایا کہ بھائی بیٹا تو تیرا کامیاب ہو گیا ہے اور جنگ جو ہے وہ جیت گیا ہے اور اب تھوڑے دن میں واپس آنے والا ہے. تو بیوی کو جب اس نے یہ بات بتائی تو بیوی کو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھا میرا بیٹا جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا تم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ, اتنے 100% یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہی تھی اس وقت کہ یہ خبر غلط ہے, واقعی تمہاری بات سچ نکلی کہ خبر تو غلط تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے اتنے کانفیڈنس سے یہ بات اس لیے کی تھی کہ میں اس بچے کو جانتی ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, یہ جب میرے پیٹ میں پل رہا تھا اس وقت سے میں نے نیت کر لی تھی کہ اب میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گی, اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے. چنانچہ جب وہ پیدا ہوا میں نے اس کو 2.5 سال اس حالت میں دودھ پلایا کہ میں باوضو ہوتی تھی اور باوضو اس کو دودھ پلاتی تھی. تو اس کے اندر میں نے دین کو اس وقت سے ڈال دیا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ ایسا بچہ ہے جو کبھی بھی جنگ کے میدان سے بھاگے گا نہیں, شہید ہو جائے گا, کٹ جائے گا, مگر وہ بھاگے گا نہیں. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ خبر ہی غلط ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیچھے مڑ کے بھاگ گیا ہو. اللہ کی شان دیکھیے, عورتیں جو تربیت کرنے والی تھیں اپنے بچوں کی فکر اس وقت سے کرتی تھیں جب بچے پیدا بھی نہیں ہوتے تھے. آج جو مائیں ہیں ان کو فکر بھی نہیں ہے, بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں اور سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, شروع سے ہی بچوں کے اندر ٹیڑھی اینٹ رکھی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ دین کو سمجھے, دین کی تعلیم حاصل کرے, اللہ کے قرآن کو سمجھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھے, پھر جو اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ نیکی والی زندگی پہ ہوتی ہے, اللہ کے محبوب بندے بنتے ہیں. تو دیکھیے جب عورت کے اندر دین آتا ہے تو پھر عورت جو ہے وہ کیسے کیسے کمالات کر جاتی ہے. آج کی عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ بڑا ہو کے ایسا بنے گا. اور جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ابھی وہ چھوٹی ہی ہوتی ہے, کھلونوں میں کھیل رہی ہوتی ہے, وہ ابھی سے عورت سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اس کا جہیز ایسا بناؤں گی اور اس کو یہ یہ دوں گی. اس وقت سے اس کو اس بیٹی کی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس نے یہ کرنا ہے اور میں نے اس کے لیے یہ کرنا ہے. اللہ کی شان, آج کی عورت کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں عورت کا ایک نہیں, عورت کے 2 جہیز ہیں. ایک جہیز اس دنیا کے اندر ہے جو اس نے خاوند کے پاس لے کے جانا ہے, اور ایک جہیز اس کا آخرت کے اندر ہے جو اللہ کے سامنے اعمال کا جہیز لے کے جانا ہے. اس دنیا کے جہیز میں اگر کمی بیشی رہ گئی تو وہ کمی پوری ہو سکتی ہے, کل آخرت میں اگر کمی بیشی رہ گئی تو وہ کمی بیشی پوری نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالی کے سامنے جب کھڑے ہوں گے, اعمال ہاتھ میں نہیں ہوں گے, حقوق لے جانے والے اعمال ہمارے ہم سے لے کے جا رہے ہوں گے, اس وقت بڑی پریشانی کا عالم ہوگا. نہ خاوند ہیلپ کو آئے گا, نہ والد ہیلپ کو آئے گا, نہ بیٹا مدد کو آئے گا, نہ بھائی مدد کو آئے گا, اور بچی جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوگی کہ میں اس وقت کھڑی ہوں, جواب دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور اللہ سے یہ کہے گی ربی ارجعون, اے اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے, میں اس دنیا میں جا کے اب نیکی والی زندگی گزاروں گی, اب دین سیکھوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا, اب وقت نہیں ہے, اب تیرا وقت پورا ہو گیا ہے,
اب تو جو اعمال لے کے آئی ہے اسی پہ فیصلہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اعمال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ جو ہم غلطیاں کر دیتے ہیں اعمال کے اندر, یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ, یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر غلطی کی جڑ ہے. آج اس محبت کو دل سے نکالنا ہے, دین کی طرف قدم بڑھانا ہے. جب دین کا علم حاصل ہو جائے گا تو انسان کی زندگی بھی سکون والی ہو جائے گی, آخرت بھی سکون والی ہو جائے گی. دیکھیے صرف آخرت سکون والی نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انسا, جس نے بھی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم اس کو ضرور بھی ضرور ایک خوبصورت زندگی عطا کریں گے. تو دیکھیے آج دین زندگیوں میں آ گیا تو یہ زندگی بھی پرسکون ہوگی, آخرت بھی پرسکون ہوگی. ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں ایک نوجوان لڑکی کا, کہ وہ نوجوان لڑکی تھی, امیر گھرانے میں تھی, مال پیسے میں پلی تھی, والدین نے دین کی طرف کوئی توجہ نہ کی, اس کو عیش والی زندگی دی, وہ بڑی فیشنبل ہو گئی. اللہ کی شان کہ اس کو جوانی میں موت آ گئی. اس جوانی میں جب موت آئی تو والد کا حال بے حال ہو گیا کہ میری جوان بیٹی میرے سامنے فوت ہو گئی. پریشان ہوتا تھا, اس کے دل کی خواہش تھوڑے عرصے بعد ہونے لگی کہ کاش کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں وہ کہاں ہے. اللہ کی شان اس کو خواب آیا, خواب میں دیکھتا ہے کہ بیٹی کی قبر کے پاس کھڑا ہوا ہے اور بیٹی کی قبر کھل جاتی ہے اور دیکھتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ قبر میں بے لباس ہے, وہ چھپا رہی ہے اپنے آپ کو, سر کے بال سارے نکلے ہوئے ہیں اور جسم جو ہے وہ عجیب طریقے سے چوٹوں میں بھرا ہوا ہے. پوچھنے لگا بیٹی کیا ہوا تجھے, وہ کہنے لگی ابو میرے سر کے جو بال ہیں وہ فرشتے آ کے نوچتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک بال نکالتے ہیں اور میں چیخ مارتی ہوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ تیرے بال ہیں جو تو بے پردہ ہو کے نکلتی تھی اور دوسروں کو دکھاتی تھی, آج تیرے انہی بالوں کو ہم نوچیں گے. کہتی ہے ابو میں کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی کہ کوئی آئے اور میری مدد کرے. اور اس نے باپ نے کہا کہ بیٹا تیرے ہونٹ کہاں گئے, تیرے دانت ہمیں نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے کہ فرشتے آتے ہیں اور ہونٹوں کو چیر کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہونٹ ہے جس پہ تو سرخی لگاتی تھی خوبصورتی کے ساتھ, غیر محرموں کو اپنے یہ ہونٹ دکھاتی تھی, آج تیرے انہی ہونٹوں کو لے جا رہے ہیں. کہنے لگتی ہے ابو کاش کہ آپ مجھے کچھ دین سکھا دیتے, آپ نے میری دنیا کی اتنی پرواہ کی, آپ نے میری اس جگہ کی پرواہ نہیں کی, یہاں پریشان ہوں آپ کو بلا بھی نہیں سکتی. باپ کی آنکھ کھل گئی اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس دنیا میں جیسے فکر مند تھا اس کی آخرت کے لیے بھی فکر مند ہوتا تو میری بیٹی کا یہ حال نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی خاندان کی فکر کر لیں کہ ان کے اندر دین آنا ضروری ہے, اور دین اس وقت آئے گا جب عورت دین پڑھے گی, دین سمجھے گی, دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ رکھے گی. تو ہمیں چاہیے کہ راتوں کے وقت اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی نعمت عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اور ہمارے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.